نحمده ويصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حقیقت ایمان سے متعلق بعض بنیادی باتوں کی وضاحت کے بعد، مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب میں مباحث ایمان کے ضمن میں پہلا سبق سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے. یہ عظیم سورت جو مصحف میں بھی قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی بالکل ابتدائی وحیوں میں سے ہے. چنانچہ اس پر تقریباً اجماع ہے کہ سب سے پہلی مکمل سورت جو آئے حضور پر نازل ہوئی وہ یہی سورہ فاتحہ ہے. اس سے قبل وہ متفرق آیات نازل ہوئی تھی جو سورہ علق اور سورہ نون اور سورہ مدثر اور سورہ مزمل میں شامل ہیں. اس سورہ مبارکہ کی عظمت کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ حجر میں اس کے نزول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے پوری امت مسلمہ بلکہ پوری نئے انسانی پر اپنا ایک عظیم احسان قرار دیا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَزِيزَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے عطا فرمائی سات دہرائی جانے والیاں اور قرآن عظیم عطا فرمایا. سلف کا اس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہاں سات دہرائی جانے والیوں سے مراد سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں، اس لیے کہ وہ بار بار پڑھی جانے والی ہے، نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے، اور ان کی جامعیت کا عالم یہ ہے کہ انہی کو قرآن عظیم سے تعبیر کیا جا رہا ہے. ان کا درجہ وہ ہے کہ یہ خود گویا کہ اپنی جگہ ایک مستقل قرآن اور انتہائی عظمت والا قرآن ہے. اس لیے مبارکہ کی عظمت کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اسے مختلف روایات میں بہت سے نامے سے محسوم کیا گیا ہے. اس کا مشہور ترین نام الفاتحہ اس پہلو سے ہے کہ یہ قرآن مجید کی افتتاحی سورت ہے، دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن. باقی اس کے مضامین کی جامعیت اور اس کی عظمت کے اعتبار سے اس کے نامے میں الفاتحہ، الفاتحہ یعنی کفایت کرنے والی، شفا دینے والی، اساس القرآن، ام القرآن یعنی قرآن حکیم کے لیے بمنزلہ اساس، بمنزلہ جڑ، یہ تمام نام اس سورہ مبارکہ کی عظمت پر دلالت کرنے والے. اس سورت کا اسلوب دعائیہ ہے، اگرچہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر جہاں دعائیں وارد ہوئی ہیں اکثر دیکھ کر ان سے قبل یا کوئی فعل امر ہوتا ہے کہ قل، یوں کہو، جیسے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یا جیسے فرمایا گیا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. یا پھر یہ کہ کہیں کہ فعل ماضی یا فعل مضارع آتا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے اس طرح اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. لیکن یہاں اس نوع کا کوئی لفظ وارد نہیں ہوا. یہ در حقیقت غمازی کر رہا ہے کہ یہ فطرت انسانی کی ترجمانی ہے. یہاں معین کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے فطرت کی رہنمائی میں کہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، حقائق تک اس کی رسائی کس درجے تک ممکن ہے، اور اس کے بعد کہاں اسے گھٹنے ٹیک کر اپنے پروردگار سے اس سہانت اور اس استنباط کی بساط کرنی پڑتی ہے کہ وہی ہدایت دے اور وہی اس کے لیے رہنمائی کا راستہ کھولے. اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ اسے حکمت قرآن اور قرآن مجید کے فلسفے کی پہلی اونٹ قرار دیا جا سکتا ہے. اور یہی سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ قرآن مجید کے آغاز میں کیوں وارد تھی. گویا کہ یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ فطرت انسانی اپنی جس احتیاط کو اپنے پروردگار کے سامنے پیش کرنے پر مجبور ہے, یعنی اہدنا الصراط المستقیم, اس کا جواب ہے جو قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوا. یہی وجہ ہے کہ اس کے فوراً بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے علی اسلام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہے وہ کتاب, یہ ہے وہ قرآن جس میں کسی شک کے سوا کی گنجائش نہیں ہے, اور جو متقین کے لیے ان لوگوں سے جو خدا کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں, جو خدا سے ہدایت کے طالب ہیں, ان کے لیے کامل ہدایت نامہ اور کامل رہنمائی. اس پہلو سے واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو قرآن مجید کا دیباچہ اور مقدمہ قرار دیا جائے تو غلط نہ ہو. ایک حدیث قدسی سے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ کرنے میں مدد ملتی ہے. مسلم شریف میں یہ روایت وارد ہوئی ہے, اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ قسم کی صلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو آدھے آدھے حصوں میں منقسم کر لیا. اس کے بعد جیسا کہ بعد میں اس حدیث قدسی کا حوالہ آئے گا, سورہ فاتحہ کے مضامین کا ذکر, اس سے ایک صحیح حقیقت کی طرف رہنمائی ہوئی کہ اصل نماز سورہ فاتحہ یا نماز کا اصل جوہر سورہ فاتحہ, اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں واضح فرمایا کہ ما صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس شخص نے فاتحہ کی تلاوت نہیں کی اس کی کوئی نماز نہیں, گویا کہ یہ نماز کا جس میں ماینفق ہے. اور اس کے بعد اس حدیث قدسی کی جو طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی سات آیات کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ جو ابتدائی تین آیات پر مشتمل ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے. دوسرا حصہ جس میں چوتھی آیت آتی ہے, یہ ایک قول قرار ہے, ایک معاہدہ ہے بندے اور رب کے مابین. اور آخری حصہ جو پھر تین آیات پر مشتمل ہے, یہ ایک استدعا ہے, دعا ہے, درخواست ہے بندے کی اپنے رب سے. ان تینوں حصوں کو سامنے رکھ کر اگر اس کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بڑی سہولت ہوگی. ویسے ابتدائی میں یہ کر دیا جائے کہ کسی ایک ہی نصف میں اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا احاطہ ناممکن. بہت سے مفسرین نے بڑی ضخیم تفاصیل صرف اس ایک سورت کی لکھی ہیں, اور پھر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہوئے. ہمارے اپنے دور میں مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم نے بڑے سائز سے 250 سے زائد صفحات تک اس سورہ مبارکہ کی تفسیر لکھی, لیکن اسے بھی اگر کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ تفسیر یا کوتاہی سے مبرہ ہے, اس لیے کہ کوئی بھی انسانی کوشش غلطی سے پاک نہیں ہو سکتی. تاہم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ نہ صرف اس سورہ مبارکہ کی عظمت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے, بلکہ خود اردو ادب کا ایک شاہکار. اس اعتبار سے صرف ایک نصف میں ظاہر ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے طرز استعمال کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ہی کہی جا سکتی ہیں, اس کی حق ادا کرنا قتل ممکن نہیں. اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے اس مضمون سے جو اس سے قبل ہمارے اس منتخب نصاب میں دوسرے سبق میں, یعنی سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے حوالے سے آ چکا ہے, کہ انسانی فطرت اگر مست نہ ہو جائے تو اس میں اپنے محسن اور مربی اور اپنے ممون کے لیے ایک جذبہ تفکر ایسے پھونکتا ہے کہ جیسے کوئی چشمہ زمین کے اندر سے پھونک رہا ہے. اور پھر اگر اپنے انسانی کی صحیح تربیت ہو اور اس کا انسان صحیح انداز کر ہو تو وہ یہ پہچان لیتی ہے کہ میرا منون حقیقی, میرا مربی حقیقی, میرا محسن حقیقی اللہ ہے, جو ان تمام جہانوں کا پروردگار ہے, ان سب کا مالک ہے, خالق ہے, آقا ہے, اور وہی ہے کہ جو سب کو ان کی احتیاجات مہم پہنچا رہا ہے, ان کی ضرورتیں پوری فرما رہا ہے, وہی ہے کہ جو سب کو ان کے تدریجی ارتقائی مراحل سے گزر کر ان کے کمال کے مقامات تک پہنچانے والا ہے. یہ مضمون اس مقام پر کسی قدر تفصیل سے آ چکا ہے, لہذا یہاں اجمالی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا جو مد نباب تھا وہاں سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے. الحمد للہ رب العالمین, تمام فکر سے پاک اور تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے. بلکہ ہم کے بارے میں عام تراجم سے ایک مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے, اس لیے کہ عام طور پر اس کا ترجمہ مرض تعریف سے کیا گیا. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان کے دو الفاظ یقیناً بالکل ہم معنی نہیں ہوا کرتے, ان کے مابین کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے. ہم بھی عربی زبان کا لفظ ہے, تعریف بھی عربی زبان کا لفظ ہے. درحقیقت ہم کا جو اصل بنیادی تصور ہے وہ لفظ فکر ہے, اور فکر سے آگے بڑھ کر جب اس میں تعریف اور صنع کا پہلو بھی شامل ہو جائے تو ان کے مجموعے کا نام ہم. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں جہاں فکر کا مقام ہے وہاں ہم کا لفظ وارد ہوتا ہے. مثلاً یہ کہ آپ نے کھانا کھایا, آپ پر جو افطاری تھا اس میں لال تھا, کھانے سے اثر نئے تفریح کا احساس ہوا. اب یہ مقام فکر ہے, لیکن اس پر جو دعا ہمیں تلقین فرمائی گئی وہ لفظ الحمد سے شروع ہوتی ہے. الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اسی طریقے سے صبح سے انسان اٹھتا ہے, طبیعت میں انتباہ ہوتا ہے, بیت الخلا گیا, اگر عبادت صحیح ہو گئی طبیعت میں انصراح ہوا, انبساط کی کیفیت ہوئی, یہ بھی مقام فکر ہے. تو بیت الخلا سے نکلنے کے بعد جو دعائے مسنونہ وارد ہوئی ہے اس کے الفاظ یہی ہیں کہ الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وهاتانی. اس اللہ کا فکر ہے جس نے مجھ سے اذیت بختی کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی. قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ترانہ حل نقل ہوا ہے, وہ ہاتھوں میں دعائے مان مان کر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے عطا فرمائے. اب ایک ضعیف العمر انسان اللہ کا فکر ادا کر رہا ہے, الحمد للہ الذی وهبنی علی الکبر اسماعیل والاسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. یہاں ظاہر ہے کہ لفظ تعریف اس قدر مفہوم کو ادا نہیں کر سکتا جتنا کہ لفظ فکر. اس اللہ کا فکر ہے کہ جس نے مجھے اس بحاتے اور ضعیفی میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کرنا. تو ہم کا جو اصل بنیادی مفہوم ہے وہ فکر ہے. البتہ فکر سے یہ لفظ مزید وسعت کا حامل ہے, اور اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ فکر جو لوگوں ادا کیا جاتا ہے کسی منعم اور محسن کے شخصیت کے اس پہلو پر کہ جس سے انسان کو خود کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے. اب اگر کسی کی شخصیت کے محاسن ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی جگہ پر یقیناً کمال کا مظہر ہے, چاہے اس سے کسی انسان کو براہ راست سے فائدہ نہ بھی پہنچ رہا ہے, تو یہاں پر لفظ تعریف آئے گا. کسی کے حسن کی تعریف, کسی کے کسی کمال کی تعریف. یہاں اگر لفظ فکر کے ساتھ تعریف کو شامل کر دیا جائے تو پھر لفظ حمد کا صحیح ابتدا مکمل ہو جاتا ہے. الحمد للہ رب العالمین. کل تعریف اور کل حمد و ثنا اور کل شکر و صفات اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار, پروردگار اور مالک آقا ہے. یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت فطرت انسانی کے اندر نکمت ہے. اس کی فطرت جو ہے وہ جانتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے وہ خود اس کے اندر ودیعت شدہ موجود ہے. یہ وہ بات ہے کہ جس کے حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ کل مولودی یولد علی الفطرہ, ہر بچہ نسل انسانی کا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. صحابہ واہ جی حد دا نہیں اے جی مجھے کا نہیں اے جی مچھرا نہیں اے کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ اس کے والدین ہیں جو اسے مجوسی یا نصرانی یا یہودی بنا دیتے. اس فطرت کا ابتدا ہے کہ اگر اپنے انسانی صحیح رخ پر بڑھے تو پھر وہ اپنے منعم کو اپنے محسن سے پہچان لیتی ہے. گویا کہ انسان اس کے لیے محتاج نہیں ہے کہ اسے کوئی خدا سے متعارف کرائے, خدا کا تعارف اس کی اپنی فطرت میں موجود ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کہیں ماحول میں کوئی غلط اثرات ڈال دیے تو ان ماحول کے غلط اثرات کو دور کرنا اس کی ضرورت یقیناً پیش آئے گی. آگے ساتھ ہوتا ہے الرحمن الرحیم. وہ تمام جہانوں کا پروردگار اور آقا اور مالک مجسم رحمت ہے. اس کی رحمت ایک کھاتے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے, اور اس کی رحمت ایک مسلسل اور دائمن بہنے والے دریا کے مانند بھی ہے. الرحمن اور الرحیم دونوں کا مادہ رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اظہار کے لیے یہاں دو اسماء لایا گیا. اس سے در حقیقت اس بات کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید جس نوع سے انسان کو متعارف کرانا چاہتا ہے اس میں ایک رحیم اور ودود شفیق حقی کا پہلو غالب ہے. بعض لوگوں نے اپنی نادانی سے اسلام اور قرآن پر یہ اعتراض وارد کیا ہے کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کا جو تصور آتا ہے وہ ایک ایسی ہستی کا ہے کہ جس سے ڈرا جائے, اس لیے کہ یہاں تقویٰ پر زور ہے, یہاں عذاب کی جھلک جو ہے بار بار دکھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ اور اللہ تعالیٰ کے فاصلے پر خوف, اسے زیادہ امتحان کیا گیا ہے. تو اگر سے یہ واقعہ ہے کہ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے فلاحی مراحل میں یقیناً انذار پر زور ہے, لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے, لیکن یہ کہ فی الحال یہ صورت حال اس وقت ہوتی ہے جبکہ محاصرہ بگڑا ہوا ہے, قلوب اذہان مت ہو چکے ہیں, جیسے کہ بخار کی بحرانی کیفیت میں جبکہ انسان کا منہ کا ذائقہ بھی بگڑا ہوا ہے اور دوسرا بھی تمام اس کا نظام جسمانی مختل ہو چکا ہے, اسے کڑوی تفصیلی دوائیوں ہی کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ایک نارمل صحت مند انسان کا معاملہ بالکل مختلف ہے. قرآن مجید سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے جس طرح متعارف کرا رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ خوف کا انسر کہیں دور دور بھی موجود نہیں. وہ تو آتا ہے, وہ مالک ہے, وہ پروردگار ہے, وہ پالن ہار ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے یہاں رحمان اور رحیم دونوں کو یکجا کیا گیا ہے. رحمان پالان کے بدن پر مبالغے کا سیرا ہے, انتہائی رحمت کرنے والا, اس کی رحمت ایک ہاتھی مارتے ہوئے سمندر کے معنی ہے. پہلان کے وزن پر عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں ان میں جوش اور حیجان کی کیفیت ہوتی ہے. اب یہ لفظ حیجان صرف پہلان کے وزن پر ہے, جب کسی شخص میں بھوک انتہائی شدت کے ساتھ ہو تو اسے کہیں گے جوان انتہائی بھوکا, جب پیاس شدت کے ساتھ ہو تو اسے کہیں گے افسان انتہائی پیاسا. رحمان یہ ہے کہ جس کی رحمت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, جس کی رحمت میں ایک حیجان ہے اور جوش کی کیفیت ہے, جیسے غور کیا گیا یہاں اس کی رحمت کا نقشہ چھاپے مارتے ہوئے سمندر کے معنی ہے. تعین کے وزن پر جو صفات مصبہ عربی زبان میں آتی ہیں ان میں دوام کا پہلو ہوتا ہے, تسلسل کا پہلو ہوتا ہے, پائیداری کا پہلو ہوتا ہے, کہ یہ صفت اس ذات میں مستقبل موجود ہے. وہ رحیم ہے, اس کی رحمت جہاں بے پایا ہے اور چھاپے مارتے ہوئے سمندر کے معنی ہے, یہاں اس میں دوام ہے, استقلال ہے, پائیداری ہے, تسلسل ہے. ان دونوں الفاظ کے فرق کو ہم ایک کی مثال سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اگر کہیں آپ اپنی کسی گاڑی پر سفر کر رہے ہیں اور اچانک راستے میں آپ دیکھیں کہ کوئی حادثہ ہوا ہے اور کوئی ایک ایسا سیرخوار بچہ آپ کو نظر آئے کہ جس کے والد اور والدہ دونوں کا اس ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے اور وہ بچہ اب تک کسی کے عالم میں اپنی ماں کی چھاتیوں سے چھلکا ہوا ہے, تو کون انسان ہوگا کہ جس کے اندر اس وقت سخت رحمت کا استفال میں جمع نہ ہوگا. ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں اس بچے کی کسانت اپنے ذمے لوں, اس کی پرورش میں کروں. یہ جذبات جو ہے یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ ادھر تو ہے بڑی شدت کے ساتھ ادھر ہے, لیکن اگر کہیں جذبات کے اس زور شور میں کوئی شخص اس بچے کی کسانت اپنے ذمے لے لے تو عام ممکن ہے کہ چند دنوں ہی کے بعد وہ پچھتائے اور محسوس کرے کہ یہ مجھا ہے مصیبت اپنے سر مول لے بیٹھا, میری اپنی ذمہ داریاں پہلے کم بچی, ایک اضافی ذمہ داری ہے اپنے سر لے لی. یہ ہے در حقیقت ہماری کیفیت کہ ہمارے اندر وہ رحمانیت کا ایک حق سے پیدا ہوا تھا, لیکن یہ کہ رحیمیت کا جو کرتا ہے اس سے ہم خالی رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ان دونوں شانوں کے ساتھ ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے, اور اس کی صفت رحمت یہ دونوں شانے بیک وقت موجود ہیں. ایک صاحب نے بہت عمدہ بات کہی کہ اس کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کا مظہر ہے, اور اس کی ربوبیت, اس کی پرورش, اس کا قیام, اس کا بقا اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت پر برہین منت ہے. ان دو آیات کے بعد تیسری آیت میں ایمان دل آخرت کی جھلک نظر آتی ہے کہ عقل و فطرت کی رہنمائی میں انسان جہاں ایک خالق کو پہچانتا ہے, ایک مالک کو پہچانتا ہے جو رحمان اور رحیم بھی ہے, وہاں ساتھ ہی اس کے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ ایسے ایک مربی اور محسن کے ساتھ یہ تصور کسی طرح بھی اس کے سوال و سام نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یہی چھوڑ دے, اپنی مخلوق سے اپنے کوئی معاملہ اس اعتبار سے نہ کرے کہ اگر کسی نے اس کے احسان کی قدر کی ہے, کسی نے اگر اس سے انعامات کو پہچانا ہے, اور کسی نے اگر ان سے صحیح طور سے استفادہ کیا ہے, تو ان کو شاباش نہ دے, ان کو جگا نہ دے, ان کو خلافوں سے نہ نوازے. اور اس کے برعکس اگر کچھ لوگوں نے شکرانے نعمت کی روش اختیار کی ہے, سرکشی اختیار کی ہے, بجائے اس کے کہ ان کے سر اس کے احساس تفکر کے تحت اس کے سامنے جھک جاتے, انہوں نے استقبال کی روش اختیار کی ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ملعن محسن انہیں سزا بدلے, انہیں سرزنش نہ کرے. معلوم ہوا کہ جزا و سزا کا تصور یہ بھی فطرت انسانی بہت آسانی کے ساتھ یہاں تک رسائی حاصل کر لیتی ہے. یہی بات جو سورہ لقمان میں بھی آ چکی کہ حضرت لقمان نے جہاں پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو یہ کی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, وہیں ان کی دوسری نصیحت یہ وارد ہوئی کہ یا بنی انها انك مثقال حبۃ من خردل فتكن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض ذات باللہ. اے میرے بچے, نیکی یا بدی سارے رائی کے دانے کے ہم وزن ہیں, اور خواہ وہ کہیں زمین کے پیٹ میں گھس کر کی گئی یا خدا کی پہنائیوں میں کی گئی یا کسی کپڑے کے اندر کی گئی, اللہ تعالیٰ اس سے لے آئے گا. وہ خبیر ہے, لطیف ہے, باریک بین بھی ہے اور باخبر بھی. سورہ فاتحہ میں اس کی طرف اشارہ ہوا, مالک یوم الدین. دین کا لفظ عربی زبان میں بنیادی طور پر جزا و سزا سے بھی آتا ہے, بدلے سے بھی آتا ہے. چنانچہ مشہور مصرع ہے کہ بننا ہم کما دانی, ہم نے ان کے ساتھ یہی کچھ کیا جیسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. اسی طرح ایک کہاوت ہے عربی کی, کما تبین و تبان, جیسے تم کرو گے ویسا بھرو گے, گویا کہ جو کچھ تم کرو گے وہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا. تو دین کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ بدلا ہے. اسی سینس میں یہ لفظ سورہ فاتحہ میں وارد ہوا, یوم الدین, جزا و سزا کا دن, بدلے کا دن, جبکہ انسانوں کو ان کے طرز عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. یہ یا سزا ہوگی یا جزا ہوگی, یا راہن یا ریحان یا جنت نعیم کے مزے ہوں گے, اور یا تقویت حمیم اس کی سزا کے ساتھ سابقہ پیش آئے گا. یہاں فرمایا گیا مالک یوم الدین, وہ مالک اور مختار مطلق ہے جزا و سزا کے دن کا. اس میں نفی ہے صفحات باطلہ کے سارے تصورات کی, کہ کوئی وہاں اس کے عدل کے آرے نہ آ سکے گا, کسی کی یہ مجال نہ ہوگی کہ اس کے فیصلے کو بدل سکے. یہی وہ بات ہے کہ جس کو دوسرے مقام پر یوں فرمایا کہ اس روز اعلان عام ہوگا, لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, آج کے دن بادشاہی کتنی ہے. اور پھر کہا جائے گا, کہنے والے کہیں گے کہ اس اللہ کی ہے کہ جو الواحد ہے, تنہا ہے اور قہار ہے. آیا کیا ہے یہ تین آیات ہیں کہ جس میں گویا کے ترجمانی کی گئی ہے فطرت انسانی کی, کہ انسان کی فطرت اگر مست نہ ہوئی ہو اور اس کی عقل سلیم ہو, صحیح اس کا پروان صحیح ہو, تو ان حقائق تک اس کی رسائی ہو جائے گی. وہ اپنے مربی اور موسم سے پہچان لے گا, وہ اپنے خالق حقیقی اس معرفت حاصل کر لے گا, وہ اس کی رحمت بے پایا کے اثرات اور ظواہر اس کائنات میں محسوس کرتے ہوئے اس کی رحمت کا بھی قائل ہوگا. اور پھر یہ کہ اس بات تک بھی اس کی رسائی ہو جائے گی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ایسا اشرف اور عظیم مخلوق اس میں ہی چھوڑ دیا جائے, اور اس کے ساتھ محاسبے کا جواب دہی کا معاملہ نہ ہو اور جزا و سزا نہ ہو, بلکہ یقیناً وہ مرحلہ آ کر رہے گا جبکہ نیکوں کاروں کو ان کی نیکی کا بھرپور سلا دیا جائے اور بدکاروں کو ان کی بدکاری کی پوری سزا دی جائے. یہ ہے وہ تین آیات جن کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری تمجید کی, میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری صلاح کی. گویا کہ یہ تین آیات خالصتاً اللہ کے لیے اس کی حمد و ثناء و تمجید پر مشتمل. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا پہلا حصہ. دوسرا حصہ چوتھی آیت پر مشتمل ہے, اور اس میں در حقیقت اسی جذبہ شکر کو جذبہ عبادت میں ڈھلنے کا ذکر, اس کا بھی اجمالاً بیان سورہ مقدام کے دوسرے رکوع کے ذریعے میں ہو چکا ہے. تو شکر کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی ہے, اور فطرت انسانی کی صحت کی علامت ہوگی کہ وہ اپنے محسن اور اپنے مومن کے احسانات کا بدلہ چکانے کی کوشش کرے گا. اگر یہ معاملہ عام انسانی سطح پر ہو, کسی ایسی ہستی کا معاملہ ہو کہ جس کی کوئی خدمت کی جا سکتی ہے, جس کے احسانات کا کوئی بدلہ چکایا جا سکتا ہے, تو ہر سلیم الفطرت انسان اس کی بھرپور کوشش کرے گا. اپنے والدین کے احسانات کا جو گہرا احساس اسے ہوتا ہے, ان کے دیہاتوں میں ان کی خدمت کر کے وہ کسی درجے میں اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ میں نے ان کے احسانات کا بدلہ چکا دیا. اور بھی جس انسان نے بھی اس کے ساتھ کبھی کوئی خوبی کی ہو, بھلائی کی ہو, کوئی نیکی کی ہو, اس کے دل میں یہ جذبہ ہمیشہ موجود رہے گا کہ کاش مجھے بھی کبھی کوئی ایسا موقع ملے کہ میں اس کی کوئی خدمت کر سکوں اور اس کے احسان کا بدلہ چکا سکوں. مقبول یہ معلوم ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں نسبتانہ معاشرے قائم رہے ہیں, وہاں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ سورج سے پوجا گیا. سورج کی پرستش کی بنیاد یہی ہے کہ انسان نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا پورا نظام اس کرے زمین پر زندگی کا بقا اور دوام بظاہر اسباب سورج سے متعلق ہے. اسی کی تمازت سے بخارات اٹھتے ہیں جو پھر بارش بن کر برستے ہیں, جس سے ہماری فصلیں لہلہاتی ہیں, رکتی ہیں. پھر اسی کی تمازت ہے جو ان فصلوں کو پکاتی ہے. ہماری ساری غذائیت, ہمارا سارا معاملہ جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے. اس کے احسانات کا یہ گہرا احساس تھا کہ جس نے جذبہ عبودیت کی شکل اختیار کی, سورج کے آگے ہاتھ باندھ کر کہا دیا گیا, اس کے سامنے سجدے کیے گئے, اس کے سامنے پیشانیاں زمین پر دکھائی گئی اور اس کے لیے بڑے بڑے فیصل اور بادت تعریف کیے گئے. واقعہ یہ ہے کہ جس انسان کی رسائی اس حقیقت تک ہو گئی ہے جس سے کہ سورہ فاتحہ کا آغاز کیا کہ الحمدللہ رب العالمین, اصل مقصد اصل مربی, اس کائنات کا اصل خالق اصل مالک, جس کے حکم سے یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے, وہ تو وہ اللہ ہے کہ جو اس پوری کائنات سے ماورا ہے, جو اس کا خاطر ہے, جو اس کا پیدا کرنے والا ہے. تو اس شخص کے اندر اس کا جذبہ تفکر پھر اللہ تعالیٰ کے عبادت کے جذبے میں اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو دکھاتا ہے. اظہار عز و تذلل اللہ کے سامنے, عہد و پیمان, اس کی اطاعت, اس کی غلامی, اس کی بندگی کا عہد, اِیّاک نعبد, پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے, پروردگار ہم تیرا ہی کہنا مانتے ہیں اور مانیں گے, پروردگار ہم تیری ہی اطاعت کرتے ہیں اور کریں گے. عربی زبان میں کھیل نظاروں میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں. اس طرح نعبد کا ترجمہ یہ بھی درست ہوگا کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں, اور یہ بھی درست ہوگا کہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے. اور پھر یہ کہ اِیّاک مفعول کو پہلے لا کر فعل سے اس میں ایک حصر کا مفعول پیدا ہوا, ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. یہ درحقیقت بہت بڑا قول اقرار ہے, عہد و پیمان ہے اللہ کے ساتھ. یہ درحقیقت توحید معرفت کا, توحید عبادت کے اندر ڈھلنے کا مرحلہ ہے. اس کے فوراً بعد آتا ہے اِیّاک نستعین, ہم تیری ہی تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. اس کا بڑا گہرا ربط ہے اِیّاک نعبد سے, اس لیے کہ ایک تو جیسا کہ شرک کی اقسام کے ذمن میں عرض کیا جا چکا ہے, دعا عبادت کا مد لباس ہے. حضور نے فرمایا کہ اب دعا مشکل عبادہ, اب دعا ہو عبادہ, لہٰذا عبادت کے فوراً بعد استعانت, استعانت, استمداد, یہ درحقیقت دعا ہی کی ایک شکل ہے. اس کے ساتھ ولید کر دیا گیا تاکہ ان دونوں کے مابین جو رب کے تعلق سے نمایاں ہو جائے. اور اس سے بھی اہم تر حقیقت یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قول قرار کو نبھانا آسان کام نہیں, اس کے لیے بندہ محتاج ہے اللہ ہی کی توفیق اور اعانت کا. گویا کہ اتنی بڑی بات کرنے کے بعد کہ اِیّاک نعبد, پھر بندہ پورے اظہار عز و تذلل کے ساتھ, پوری عاجزی کے ساتھ اللہ ہی سے یہ درخواست کرتا ہے کہ پروردگار اس قول قرار میں پورے اترنا صرف کس صورت میں ممکن ہے کہ تیری تائید اور توفیق میرے سامنے حال جائے. یہی بات ہے جس کی جانب رہنمائی اس دعائے ماسیرہ میں ملتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں شامل تھی, کہ آپ ہر نماز کے بعد جو دعائیں مانگتے تھے ان میں یہ دعا بھی شامل ہے, اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, پروردگار ہماری مدد فرما کہ ہم تجھے یاد رکھ سکیں, ہم تیری بندگی کر سکیں جیسا کہ تیری بندگی کا حق ہے، تیرا شکر ادا کر سکیں، یہی ہے وہ اعانت خداوندی جس کا انسان محتاج ہے۔ کہ وہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ میں پہچان چکا کہ میرا مالک حقیقی وہ ہے، میرا محسن اور مربی وہ ہے، میرا پالنہار وہ ہے، میرا رازق اور محافظ وہ ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ اس کے حوالے کر لوں، اسی کی بندگی میں دے دوں، اسی کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ تو لیکن اس پورے فیصلے پر ہار بند رہنا میرے لیے صرف اپنے زور بازو پر، اپنی قوت پر، محض اپنے ارادے سے ممکن نہ ہوگا جب تک کہ اللہ کی اعانت، اللہ کی تائید اور توفیق میرے سامنے نکال نہ ہو۔ یہ وہ ہے مقام جس کی صحیح تعبیر کی ہے علامہ اقبال نے کہ سنی گویم مسلمانم بے مرزم تو دانم مشکلات لا الہ رہا، میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اللہ کی اطاعت کا عہد کیا ہے، تو مجھ پر تو مرزا پاری ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ لا الہ کہنے کے مطمرات کیا ہیں، اس کے اندر کیا کچھ اس کے ملازم ہے کہ جو تمہیں اور ان کو پورا کرنا آسان کام نہیں۔ لفظ عبادت کر لی یہاں ذرا مزید غور کر لینا چاہیے، یہ عبد سے بنا ہے، عبد مملوک سے کرتے ہیں، غلام اور مملوک کا تصور موجودہ دنیا میں اب موجود نہیں ہے، یہ ادارہ ختم ہو چکا ہے، امپلائر امپلائی ریلیشن شپ سے اس کی کوئی نسبت نہیں ہے، یہ تعلق تھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کی ملکیت سے کرے، اس کی اپنی کوئی پسند نہیں، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، وہ اپنی کسی شے کا مالک نہیں، خود اپنے وجود کا مالک نہیں، وہ خود کسی اور کا مملوک ہے، اور اس کا آقا اس کا بھی مالک ہے، اس کی ہر شے کا بھی مالک ہے، اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اپنے آقا کی مرضی پوری کرے، اس کی احکام کی بے سیم طرح اطاعت کرے، اپنے انسان گھر اس کی منشا اور اس کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تصور ہے لفظ عبد کا، اسی سے یہ لفظ عبادت ہے کہ جو عہد کیا گیا، اور یہ ہے انسانوں اور جنوں کی غایت تکلیف، جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کرے، میری اطاعت کرے، میری غلامی میں اپنے آپ کو دے دے۔ اس غلامی کا کم سے کم کا تصور اور اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ انسان بالکل لیا اپنی پوری زندگی میں بغیر زندگی کا تجزیہ کیے ہوئے، اس کے حصے بکھرے کیے ہوئے، اپنے آپ کو کلیہ تن اللہ کے حوالے کر دے، اس کی اطاعت میں دے دے، اس کی اپنی مرضی کوئی نہ رہے، جو مالک کی مرضی ہے وہی اس کی مرضی ہے، اس کی اپنی خواہش کوئی نہ رہے، جو مالک کی خواہش ہے وہی اس کی خواہش ہے، اس کی اپنی پسند کوئی نہ رہے، جو مالک کو پسند ہے وہی اسے پسند ہے۔ یہ کمپلیٹ سرنڈر، اس طرح اپنے آپ کو بالکل ہی اللہ کے حوالے کر دینا، یہ عبادت کا کم سے کم تصور ہے۔ ہمارے یہاں دور انحطاط میں بچے بچی تھے، دینی تصورات جس طرح محدود ہوئے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر واقعہ یہ ہے کہ بچ ہو چکے، پر وہ چیز ہیں ہمارے تمام تصورات، ان کا ایک بہت بڑا نظر یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو نماز روزہ حج اور زکات کل عبادات سے متعلق مان لیا، حالانکہ یہ عبادات ہیں، اصل عبادت جس کے لیے یہ منید و لحاظی ہے، جس کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بطور اسلحہ بندہ مومن کو عطا کیے گئے، وہ اصل عبادت یہ ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کھلی ہے، اس میں کہیں بھی اگر مستقل طور پر ایک استثناء بھی ہو گیا تو وہ پوری اطاعت جو ہے منہ پر دے ماری جائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ میں بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، کیوں نہیں، اگر کسی نے ایک گناہ بھی کمایا اور اس کی خطا نے اس کا احاطہ کر لیا، وہ اس کے گرد چھا کر رہ گئی، تو وہ ایک گناہ بھی اس کو جہنمی بنانے کے لیے، اور جہنمی بھی خلود والا جہنمی جسے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، یہ کافی ہے۔ کسی وقت کوئی غلطی ہو جائے، انسان جس پر پکتائے اور فوراً رجوع کرے، پیدا کرے، یہ بات بالکل دوسری ہے، اور مستقلاً کسی معصیت کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لینا، اس کا گھیرا لگا لینا، اس پر جس پر جما کر بیٹھ جانا، اسے اپنی معیشت میں یا سماجی زندگی کے اندر مستقلاً داخل کر لینا، یہ وہ چیز ہے کہ بقیہ پوری اطاعت اور بقیہ ساری دینداری کو بالکل معدوم کے درجے میں لا کر رکھ دے۔ یہ اطاعت کلی ہو، ہمتن ہو، پوری کی پوری ہو، جو چیزیں کرا ہو، اس میں مزید اضافے کی ضرورت صرف یہ ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ ایک اطاعت وہ بھی ہوتی ہے جو مجبوری کے تحت کی جا رہی ہے، مارے بازی کو کی جا رہی ہے، جیسے کہ کوئی ایک قوم کسی جابر اور قاتل قوم کی اطاعت کرتی ہے، جیسے کہ مصر میں بنی اسرائیل فرعون مصر کی اطاعت سے بندھنوں میں بندھے ہوئے تھے، اس کے لیے بھی اسرائیل نے لفظ اب بھی استعمال کیا تھا، بڑے استحقار کے ساتھ اس نے کہا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، یہ آئے ہیں ہمارے ہیں، ہمیں کچھ ہم سے کچھ مطالبہ کرنے کے لیے، حالانکہ ان کی قوم ہماری محکوم قوم، یہ ہماری محکوم قوم کے افراد، لیکن یہ لفظ اگر کے اپنے اصل لغوی مفہوم کے اعتبار سے اس نوع کی اطاعت پر بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا، لیکن دین میں اللہ کی جو عبادت مطلوب ہے وہ در حقیقت ایک دوسری ہی نوع کی اطاعت ہے، وہ اطاعت جو محبت کے جذبے سے سرفراز ہو کر کی جائے، جس کی بنیاد میں جذبہ تفکر ہو، جس کی بنیاد میں ایک مومن اور محسن کے لیے جو محبت ہونی چاہیے وہ موجود ہو، اس سے سرفراز ہو کر، جس کو علامہ اقبال نے یہ کہا کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سرور بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب، یا عقل و دل و نگاہ کا مرشد الولی ہے عشق نہ ہو تو سرے بھی مرتبہ تصورات، جب تک کہ یہ محبت کی چاشنی اس میں شامل نہ ہو تو وہ عبادت کی جو مطلوب ہے اس کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، اس کو امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن حیم نے بخوبی بیان کیا کہ العبادت تجمیع اثنان، عبادت دو بنیادوں پر قائم ہے، دو جڑوں کو جمع کرنے والی ہے، غایت الحب ما غایت الحب والحضور، ایک طرف انتہا درجے کی محبت سے اللہ کی اور اس کے ساتھ انتہائی درجے میں انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے پست کر دے، یا ہمارے محاورے میں یہ کہا جائے کہ اپنے آپ کو دکھا دے، یہ ہے جس کا عرض کرتا ہے بندہ ایاک نعبد، اور اس کے فوراً بعد وہ ایاک نستعین اس پہلو سے بھی کہتا ہے کہ در حقیقت استعانت استدعا استمداد یہ عبادت ہی کا ایک جز بلکہ اس کا بہت بڑا جز، اور حضور کے فرمان کے مطابق اس کا لب لباب ہے، اور اس پہلو سے بھی کہتا ہے کہ پروردگار میں یہ قول و قرار کر رہا ہوں، میں یہ عہد کر رہا ہوں، لیکن اس پر میرا پورا اترنا تیری ہی اعانت اور تیری ہی امداد اور تیری ہی توفیق پر متفق ہے، اس حصے کے بارے میں حدیث حدیث کرسی میں الفاظ باری کیے کہ ہذا ما بینی و بین عبدی یعنی عبدی ما فعل، یہ حصہ سورہ فاتحہ کا یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، اس لیے کہ یہاں ایک قول و قرار میں ایک عہد و پیمان میں گویا کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا، یہ وہ چیز ہے کہ یہ بندے اور رب کے مابین ایک ایسے معاہدے کی شکل اختیار کر لی ہے کہ جس میں دو سونے فریق بن گئے ہیں، فرمایا ہذا ما بینی و بین عبدی، اور ساتھ ہی کسی کے اس میں ایک سوال بھی ہے ایاک نستعین، لہذا انتہائی ایک فضل و کرم کی شان کا اظہار کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ولی عبدی ما سأل، اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو اس نے مانگا، میری توفیق کی تعریف اس کے سامنے ہاتھ رہے گی، وہ اگر میری بندگی میری عبادت کے راستے پر گامزن رہے گا تو میں اس کی مدد کرتا رہوں گا، میں اس کی انگلی پکڑ کر اس راستے پر اسے چلاتا رہوں گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں محنت بھی کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں، ہم پختہ ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ ہم انہیں اپنی راہیں دکھاتے رہیں گے، ان کے لیے اپنے راستے کھولتے رہیں گے، ان کی رہنمائی فرماتے رہیں گے اپنی راہوں کی طرف، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کا آخری جو وعدہ ہے یہ ہے وہ مقام کہ جہاں بندہ فراتا اختیار بن کر ایک استدعا ایک درخواست اپنے نام کے حضور پیش کرتا ہے، اس دن صراط المستقیم، اے رب ہماری رہنمائی فرما، ہمیں چلا اور ہمیں دکھا وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے، جس میں کوئی کبھی نہ ہو، جس میں افراط و تفریق سے دھکے نہ ہو، جو ہمیں سیدھا تیری رضا تک پہنچانے والا ہے، جو ہمیں سیدھا آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے، اس دن صراط المستقیم، لفظ ہدایت کی عربی زبان کا ایک بڑا وسیع مفہوم لفظ ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ راستہ دکھا دیا جائے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ راستہ سجھا دیا جائے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اس راستے پر دل کو کھول دیا جائے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ انگلی پکڑ کر اس راستے پر چلایا جائے, اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ منزل مراد تک پہنچا دیا جائے. یہ ہدایت کے مختلف مراحل ہیں. بندگی نہ سدا عادت ایمان, بندگی نہ سدا خود ناظم خدا. وہ لوگ کہ جو ہدایت کے راستے پر آتے ہیں ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں, یہ ہدایت مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کے مراحل اور مدارج جو ہیں, یہاں تک کہ بندہ اپنی منزل مراد تک جا پہنچے, اس کے مراحل اور مدارج کا احصاء ممکن نہیں. لہذا یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ مومن جو پہنچ چکا ہے بنیادی حقائق تک, خدا سے پہچان لیا, اس کی توحید کو پہچان لیا, اس کی صفات و کمال کو پہچان لیا, اس کی رحمت و ربوبیت کا اعتراف کر لیا, مالک یعنی دین ہونے کا اقرار کر لیا, پھر بندگی کا اور عبادت کا اس عہد پیمان کر لیا, اب اور کون سی ہدایت ہوتی جو اسے مطلوب ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہدایت کا مختار انسان ہر مرحلے پر رکھا ہے. اور یہاں پر حقیقت جس احتیاط کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, وہ احتیاط یہ ہے کہ انسان اس زندگی میں مختلف معاملات میں جو انتہائی پیچیدہ ہے, ان مسائل میں تو جو باہم جٹھے ہوئے ہیں, ان میں اعتدال کی روش, ان میں متوازن طرز عمل, یہ وہ انسان کی ضرورت ہے کہ جس کے لیے انسان ہمیشہ سے محتاج ہے, ہمیشہ محتاج رہے گا. اس لیے کہ یہ زندگی, اس کی پیچیدگیاں, اس کے گوناگون تقاضے, اس کے مختلف مطالبے اور ان کا آپس میں تصادم, یہ وہ چیز ہے کہ اس میں کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ مجرد اپنے اصل کی بنیاد پر وہ صراط مستقیم, وہ صراط سبیل, وہ درمیانی راستہ, وہ متوازن راستہ, وہ معتدل راستہ تلاش کر سکے کہ جس پر چل کر وہ زندگی کی سعادتوں سے ہم تناط ہو سکے. یہ ہے در حقیقت انسان کی ضرورت. اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں تک ایمان کے بنیادی تصورات ہیں, وہاں تک پہنچنے کے لیے انسان اپنی عقل اور فطرت سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ توحید اور معاد تک انسان کی رسائی ہو جاتی ہے, لیکن زندگی کی ان پرپوش راہوں میں سیدھی راہ کی تلاش یہ انسان کے بس میں نہیں. یہاں وہ مجبور ہے کہ گھٹنے ٹیک کر اپنے مالک سے درخواست کرے کہ اس دن صراط المستقیم. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر مثال سے بات کو سمجھایا جا سکے کہ ایک مسئلہ مرد اور عورت کے مابین ایک توازن ہمارے انسانی معاشرے میں, تاریخ انسانی میں آپ کو اس معاملے میں بھی اطراف تکلیف نظر آئے گی. کسی معاشرے میں عورت بالکل جوڑے بکری کی طرح ایک مملوک کی حیثیت رکھتی ہے, اس کی حیثیت بیٹی کی موت کے برابر نہیں ہوتی. وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی عورت جو ہے وہ کلوپٹرا بن کر کسی ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر رہی ہے, اور اس نے اس ملک کی تباہی اور بربادی کا سامان فراہم کیا ہے. مرد اور عورت کے مابین توازن یہ بھی اصل انسانی کے بس میں نہیں ہے. یہاں انسان محتاج ہے اس خاطر و فکر کی رہنمائی کا جس نے عورت کی تکلیف بھی کی ہے اور مرد کی بھی کی ہے, جو دونوں کے عواطف و میلانات کا جاننے والا ہے, جو تہذیب اور تمدن میں دونوں کے حقوق اور دونوں کے فرائض کا صحیح صحیح تعین کر سکے, کہ جس سے یہ انسانی تمدن کی جاری دونوں پہیوں پر ہمواری کے ساتھ سیدھی راہ پر آگے بڑھ سکے. اسی طرح فرد اور اجتماعیت کا باہمی تناظم, اگر کہیں افراد پر زیادہ امفسس آ جاتا ہے, فرد کے حقوق پر زور دیا جاتا ہے, تو پہیہ جو ہے ایک جانب سے جھک جاتا ہے. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اجتماعیت جو ہے اس طور پر مسلط ہو جاتی ہے کہ فرد اس کے نیچے کھسکنے لگتا ہے, اس کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں, اس کو بھوک کرا دیا جاتا ہے اجتماعیت سے. ان کے مابین بھی تنازم واقعہ یہ ہے کہ اصل انسانی اس کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ اس صحیح نقطۂ اعتدال کا تعین کر سکے کہ جہاں فرد کے حقوق بھی برقرار رہے, اس کی انفرادی شخصیت کے ارتقاء کے امکانات بھی موجود رہے, اور پھر یہ ہے کہ وہ فرد کہیں بھی معاشرے کے لیے ایک مضر اور نقصان دہ منصب کی حیثیت اختیار نہ کر سکے, بلکہ ان دونوں کے مابین میں شامل تلازم. جدید زمانے میں انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد ایک نیا مسئلہ جو اکھڑا ہوا ہے وہ ہے سرمایہ اور محنت کے مابین تلازم. اس میں اعتدال کے لیے اور اس میں اس نقطۂ حدم کی تلاش کے لیے انسانیت کتنی سرگرما ہے, کیسے کیسے تجربے کر رہی ہے. کہیں وہ انفرادی ملکیت کی نسل کلی کی طرف جا رہی ہے, جس سے کہ انسان کی آزادی, اس کی آزاد شخصیت جو ہے وہ شکل کر رہ جائے. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ سرمایہ جو ہے وہ بہت بڑے ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کرتا ہے, ایک ایسا نظام کیپیٹلزم کہ جس کو سلوا کے ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ کہنا چاہیے, جس میں کہ مزدور سستا ہے, سب جاتا ہے. یہ ہے وہ پیچیدہ معاملہ. صرف تین میں نے مثالیں دی ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اس انسانی زندگی سے یہ مختلف تقاضے گوناگون, اس کے شعبے اور ان کے مابین توازن, ان کے مابین تقابل, اس میں نقطۂ عدل کا تعین کرنا انسان سے بچنے نہیں. انسان جب بھی سوچے گا وہ اپنے ضرور سے احلال میں سوچے گا. ہر انسان جب بھی غور و فکر کرے گا وہ اپنے ذات کو اس سے علیحدہ رکھ کر نہیں سوچ سکے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی سوچ میں کہیں نہ کہیں سبھی واقع ہو جائے گی. یہ صراط مستقیم, یہ صراط سبیل, یہ قصد سبیل. قرآن مجید اس معتدل اور متبادل راہ کو مختلف ناموں سے تعبیر کرتا ہے. سورہ فاتحہ میں اسے صراط مستقیم کہا گیا, سیدھا راستہ. کہیں اسے صراط سے نہیں کہا گیا, درمیان کا راستہ, جیسے سب سے اشترا ہے جو ہمارے سورہ عربی کے دو برابر حصے میں تقسیم کرتا ہے. تو صراط سبیل وہ راستہ ہوگا جس میں کامل توازن ہو, کہیں رکاوٹ تکلیف نہ ہو, کہیں ایک جانب سے جھکاؤ نہ ہو جائے. کہیں قصد سبیل سے تعبیر کیا گیا ہے, کہیں صراط سبیل سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ ہے در حقیقت انسان کی وہ احتیاط کہ جس کے لیے وہ گھٹنے ٹیک کر اپنے پروردگار کے سامنے اس کو دعویٰ کرنے پر مجبور ہے کہ اس دن صراط المستقیم, اور رب میں نے تجھے پہچان لیا, تیری توحید سے جان لیا, تیری صفات کمال کی بھی ایک معرفت ایک اگلا درجے میں مجھے حاصل ہو گئی. میں نے یہ بھی جان لیا کہ مجھے مر کر تیرے حضور میں حاضر ہونا ہے. میں یہ بھی پہچان چکا ہوں کہ وہاں اختیار مطلق تیرے ہاتھ میں ہوگا. میں نے یہ ارادہ بھی کر لیا کہ میں تیری ہی بندگی کروں گا, اور اس کے لیے میں تیری ہی امداد اور رعانت کا محتاج ہوں. اب اس سے دس بستا یہ برخاست کرتا ہوں کہ زندگی بسر کرنے کا وہ معتدل راستہ, وہ صراط سبیل, وہ قصد سبیل, وہ صراط مستقیم مجھ پر کھول, مجھ پر واضح فرما, میرے لیے اس کی ہدایت عطا فرما, اس کے لیے میرے دل کو کھول دے, مجھے انصراح صبر عطا فرما, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور اس پر چلاتے ہوئے مجھے میری فوج صلاح, میری کامیابی کی آخری منزل تک پہنچا دے. یہ ہے برخاست اس دن صراط المستقیم. اس کے بعد جیسا کہ فائدہ ہے جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کو انسان مزید کھولتا ہے, مزید لاگے کرتا ہے. جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اس صراط المستقیم کی اہمیت کے لیے یہاں پر اس کی مزید وضاحت وارد ہو رہی ہے. اس دن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. یہ لوگ کون ہیں؟ سورہ فاتحہ میں تو اقبال ہے, اختصار ہے. ظاہر بات ہے کہ یہاں ساری تفاصیل ممکن نہیں تھی, لیکن قرآن مجید کی تفسیر کا یہ اصول ذہن میں رکھیے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. اس پہلو سے اگر تلاش کیا جائے کہ انعمت علیہم, اس کی تفسیر قرآن مجید میں کہاں وارد ہوئی, تو سورہ نساء کی آیت سامنے آئے گی. وہ لوگ امن جو کہ اللہ اور رسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اپنے لیے لازم کر لیں, یہ وہ ہے کہ جن کو رفاقت نصیب ہوگی, جن کو نوعیت حاصل ہوگی, ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا, یعنی انبیاء کرام, صدیقین کرام, شہداء عظام اور صالحین. یہ چار گروہ ہیں, منعم علیہم, یہ وہ ہے جن پر اللہ کا انعام کیا. انبیاء سب سے بلند, سب سے اونچے, اعلیٰ مرتبہ, ان کے بعد درجہ ہے حضرات صدیقین کا, اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتے ہیں شہداء کرام, اور پھر عام صالحین مومنین ہیں. ان کا راستہ پروردگار ہمیں ان کا راستہ دکھا, ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں دن فون ان کے راستے پر چلا کر انہی کی نوعیت عطا فرما دے کہ ہم انہی کے پاس شامل ہیں. الحکنا بالصالحین, اے پروردگار ہمیں ملحق کر دیجیے انہی کے پاس جو تیرے صالحین ہیں, جو وہ بندے ہیں کہ جن سے تو راضی ہے, جن پر تیرا انعام نازل ہوا. اس مثبت وضاحت کے بعد ایک سلبی اور منفی انداز میں مزید وضاحت کی گئی, غیر المغضوب علیہم, جو نہ تو مغضوب علیہم میں شامل ہے ضالین, اور نہ ہی جن پر راہوں میں. یہ در حقیقت دو کیفیات ہیں جن کو الفاظ سے بیان کیا گیا. ایک درجہ جو بہت ہی مبغوث ہے, جو بہت ہی ناپسندیدہ ہے, جو گویا کہ بلّہ ضلالاً بعیدہ والا معاملہ ہے, وہ تو یہ ہے کہ کوئی قوم یا کوئی امت یا کوئی مجموعہ یا افراد یا کوئی انسان ہدایت کی راہ سے جان بوجھ کر چھوڑ دے, اپنے نفس کی شرارتوں سے کسان اپنی خواہشات اور شہنات کا اتباع کرتے ہوئے جان کے بوجھتے ہوئے کہ حق کیا ہے, جان کے بوجھتے ہوئے کہ صداقت کا راستہ بنتا ہے, وہ اگر غلط راستے سے اختیار کرتا ہے, اس کو قرآن کہتا مغصوب علیہم, جن پر اللہ کا حضب نازل کیا ہے, وہ لوگ جو صرف بختانیت کی بنیاد پر حق کو حق جانتے ہوئے اور باطل کو پہچانتے ہوئے باطل کی راہ پر چلے, اپنے تعصبات کی وجہ سے یا اپنے خواہشات کی وجہ سے یا اپنے مفادات کی بنیاد پر, وہ لوگ ہیں مغضوب علیہم. اور ایک دوسرا طبقہ بھی ہے جو مغالطے میں مبتلا ہو جاتا ہے, جو کہیں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نیکی کے جذبے کے تحت بھی کسی غلط راستے پر چل پڑتا ہے, ان کا کوئی اچھا جذبہ غیر معتدل ہو کر کسی غلط صورت کے اندر ڈھل جاتا ہے, ان کو قرآن کہتا ہے ضالین, وہ لوگ جو بھٹک گئے, جن پر دراز ہے, وہ قافلہ جو اپنے راستے سے کہیں بھول کر کسی دوسری جانب نکل گیا ہے, وہ بس جو ہے اس سے کم تر صورت کے لیے اس کا اطلاق ہوتا ہے, ایک شخص جو تلاش حقیقت میں سرگرداں ہو, اس کے اندر طلب و ہدایت موجود ہو, لیکن ابھی وہ غور و فکر کے مراحل طے کر رہا ہے, اس پر بھی اس وقت کا اطلاق ہوتا ہے, جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ الضحا میں اسی وقت کا اطلاق کیا گیا کہ بڑا جگہ کا لن صحابہ, اور نبی آپ کو پایا آپ کے رب نے اس کیفیت میں کہ آپ تمیز کا تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں, آپ جاننا چاہتے تھے کہ حقیقت کیا ہے, آپ کے اندر یہ تلاش حقیقت کا مادہ شدت کے ساتھ عمرہ تو پروردگار نے ہدایت کی راہ روشن کر دی, پردے اٹھا دیے گئے, وہی کاغذات ہو گیا, تو غالین کا لفظ مغضوب علیہم کی نسبت بہت ہلکا ہے, پہلے لوگ وہ ہیں مغضوب علیہم کہ جنہوں نے اپنی شہارت نفس کے کسان اپنے کاغذات اور خواہشات کے اتباع میں اپنے مفادات اپنی چوراہٹوں کے تحفظ میں حق کو جان بوجھ کر فرق کیا, اور غالین وہ ہیں جو یا تو ابھی تلاش کے حقیقت میں سرگرداں ہیں, وہ یہ کہ کسی مغالطے میں وہ راہ حق سے ملے کہیں کسی طرف بھٹک گئے ہیں. مفسرین کے نزدیک مغضوب علیہم کی سب سے بڑی مثال یہود ہے, وہ تو جنہوں نے جو ٹھوکریں کھائی ہیں وہ کسی اندھیرے کے بھائی سے ہی کھائی, جبکہ سورج اس سے نہار پر چمک رہا تھا, ان کے پاس اللہ کا کلام موجود, اللہ کی ہدایت موجود, اللہ کی شریعت موجود, لیکن اپنی شرارت نفس کے بھائی انہوں نے اس کو بدلا, اس میں تحریفیں کی, بجائے اس کے کہ خود اپنے آپ کو خدا کی منشا پر ڈھال لیتے, انہوں نے خدا کے کلام اور اس کے قانون کو اپنی خواہشات پر ڈھال دیا, وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, یہ کس پر یہ فصیحا نے فرم دے توفیق, یہ معاملہ جو ہے اس میں انتہائی اس کی انتہا کو کہتے ہوئے تھے علماء یہود, ان کو قرآن کہتا مغضوب علیہم ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤوا بغضب من اللہ, ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور یہ اللہ کا غضب لے کر لاتے, اس لیے کہ انہوں نے اپنی شرارت نفس کے باعث اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے حامل ہونے کے باوجود اس ہدایت سے نگردانی کی اور شہوات نفس کے کا اتباع کیا, اور دوسری مثال غالین کی جو اہم ترین مثال ہے وہ سابقہ امم میں سے نصارہ ہے, متبعین حضرت مسیح علیہ السلام, اس لیے کہ انہوں نے غلوب میں حضرت مسیح علیہ السلام کا مقام بڑھایا, ایک شرط عقیدت میں انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا, اور ساتھ ہی ان میں عملی طور پر جو غلوب آیا رحبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی, جیسے کہ سورہ حدید نے ساتھ دیا کہ رحبانیت اب تباہ ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حتى رعایته, رحبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی, ہم نے جو ان پر لازم نہیں کی تھی پھر وہ اس کی پابندی بھی نہ کر سکے جیسی کہ کرنی چاہیے تھی, یہ برحقیقت اختلاف فطرت نظام تھا جو انہوں نے خود اپنی مرضی سے اپنی نیکی کے جذبے کے غلوب میں اور اس میں ایک غیر متوازن صورت اختیار کرتے ہوئے اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرنی, یہ اختلاف فطرت تھی, پھر یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ سے باہر حالت سے نکلے, وہ باہمت کی جو ان پابندیوں کو نبھا گئے لیکن ان کی اکثریت جو ہے ان پابندیوں کو صرف نبھا نہ سکی, نتیجہ تن جو معلوم ہے وہ ہوا کہ وہاں راہب خانے میں ناجائز اولاد کے قبرستان بن گئے, یہ سارا معاملہ اس لیے ہوا کہ یہ فطرت کے خلاف ایک راستہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا, خلاف کے مفسرین کے نزدیک غیر المغضوب علیہم سے مراد یہاں یہود ہے, ضالین سے مراد نصارا ہے. ویسے بھی اگر ان کے مفہوم کا خیال رکھا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں, اور اگر ان کو دو نمایاں مثالوں کی حیثیت کے سامنے رکھ لیا جائے تب بھی بات درست ہے. بہرحال یہ ہے تیسرا حصہ اس سورہ مبارکہ کا جس میں کہ انسان کی احتیاج سامنے آتی ہے, خدا کی معرفت, صفات کمال کی معرفت, جزا و سزا کی معرفت, اللہ کی بندگی کا عہد اور اس کا سامان اور قول اقرار, یہاں تک کہ اصل فطرت کی رہنمائی میں انسان خود بھی پہنچ جاتا ہے. لیکن جہاں وہ محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا, جہاں سے وہ درخواست کرتا ہے کہ وہ راستہ مل کر کھولا جائے, وہ یہ ہے کہ زندگی کی ان سے پرپیش وادیوں میں وہ سیدھا راستہ کون سا ہے, وہ معتدل صراط مستقیم صراط سبیل کون سی ہے جس پر چل کر بغیر اس کے ٹھوکرے کھائے, بغیر اس کے حساب تفصیل سے دھکے کھائے انسان اپنی منزل مراد سے پہنچ جائے. یہ ہے وہ حصہ جس کے بارے میں اس حدیث قدسی میں الفاظ ناری کیے کہ حاضا لعبدی ولعبدی ما فعل. سورہ فاتحہ کا یہ حصہ یہ میرے بندے کے لیے, یہ اس کی اصطلاح ہے ولعبدی ما فعل, وہی الفاظ فکروانہ کے انداز میں انتہائی فضل و کرم کا انداز. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولعبدی ما فعل, اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو اس نے مانگا. یہ حدیث قدسی واقعہ یہ ہے کہ اس سورت کے مضامین کے تجزیے میں بھی بہت مبنی ہے, اور اس کی عظمت کو بھی بتمام کمال بہت سے خود ہی ظاہر کر رہی ہے. یہ فطرت انسانی کی وہ ترجمانی ہے. اگر واقعتاً کوئی شخص گہرے احساس شعور کے ساتھ اگر یہ الفاظ اس کے قلب اور ذہن کی گہرائیوں سے نکل رہے ہیں تو ان کی تاثیر کا عالم یہی ہے کہ جو اس حدیث قدسی میں وارد ہوا کہ ادھر بندہ ایک جملہ کرتا ہے, ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب ملتا چلا جاتا ہے. افلاس سے آتا ہے نالوں کا جواب آتے, اس سے ہے حجاب آتے, کرتے ہیں خطاب آتے. بندہ کہتا ہے اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی, واذا قال العبد الرحمن الرحیم یقول اللہ تعالی اثنا علی عبدی, واذا قال العبد مالک یوم الدین یقول اللہ تعالی مجدنی عبدی, واذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين يقول الله تعالى هذا ما بيني وبين عبدي ولعبدي ما فعل, واذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما فعل. یہ بات پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ یہ ایک انتہائی خوبصورت انتہائی موضوع مقدمہ دیباچہ ہے قرآن مجید کا, کہ یہ ہے وہ ضرورت جس کے تحت یہ کتاب نازل ہوئی, فطرت انسانی کی یہ ہے وہ احتیاج جس کو پورا کرنے کے لیے کلام الہی نازل ہوا. چنانچہ سورہ مبارکہ کے فوراً انداز آغاز ہو جاتا ہے الاسلام خالق الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ ہے وہ کتاب جو ہر شخص کے سلے سے بالا کر دے, یہ کسی فلسفی کے اپنے خیالات اس کے اپنے ذمیات پر مبنی کتاب نہیں ہے, یہ اس کے اصل پچی اندازے نہیں ہے, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک کے سبے کی کوئی گنجائش نہیں, یہ کل کی کل الحق ہے, حق پر مبنی ہے. اور یہ کتاب ہے کہ جو ان لوگوں کے لیے ہدایت رہنمائی کے لیے نازل ہوئی جن میں وہ طلب موجود ہے, یہ درخواست کرتے ہیں پروردگار سے اس کی کہ وہ ان کے لیے راستہ کھولے اور صراط مستقیم پر انہیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے در حقیقت سورہ فاتحہ کا تعلق اس پوری کتاب کے ساتھ, اور ہمارے اس منتخب نصاب میں مباحث ایمان کے ضمن میں در حقیقت اس سورہ مبارکہ سے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ ایمان کے ضمن میں فطرت انسانی کہاں تک پہنچ سکتی ہے, انسان اپنی عقل کی رہنمائی میں کہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. یہ ہے وہ بات جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ عقل جو آستاں سے دور نہیں اس کی حکمت میں پر حضور نہیں. فطرت عقل کی رہنمائی میں انسان بہت کچھ رسائی حاصل کرتا ہے, جہاں وہ محتاج ہے وہ در حقیقت وہ ہدایت ہے زندگی کے اجر اس کے مختلف پہلوؤں میں, عملی ہدایت جس کے لیے وہ وحی آسمانی کا محتاج ہے اور جس کے جواب میں یہ قرآن مجید نازل ہوا. آخر دعوانا الحمدللہ.